بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आज बुध है, खुरदाद की 19, जून की 9 और शव्वाल की 28 तारीख, और आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की पहली मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह दुहा की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब करीम मंसूरी ने। थोड़ी देर के बाद हम आलमी खबरें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आलमी खबरों के बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम अंदाज़े जहान। अंदाज़े जहान के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। फिर सुनिएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद के बाद हम तारीखी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के झरोके आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और आज के दिन की दुआ और उसका तर्जुमा हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, इस वक्त आप हमारे नशियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर समाअत फरमा रहे हैं। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और अब पेश हैं आलमी खबरें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले बात अहम खबरों की सुर्खियां। कैनेडा के वज़ीर-ए-आज़म ने सूबा ओंटारियो में एक मुसलमान ख़ानदान को ट्रक से कुचलने के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। ईरान के नामज़द सदारती उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा टीवी मुबाहसा मंगल को मुनाक़िद हुआ। इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने सऊदी अरब में गिरफ्तार रहनुमाओं और दीगर फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। हिजबुल्लाह लबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा करने की उम्मीद जाहिर की है, और अब पेश है खबरों की तफसील। कैनेडा के वज़ीर आज़म ने सूबा ओंटारियो में एक मुसलमान ख़ानदान को ट्रक से कुचलने के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। कैनेडा की पार्लियामेंट के दारुल अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया और वादा किया कि वो मुल्क में सरगर्म दाएंबाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। काबिल जिक्र है कि इतवार की शाम ट्रक सवार कैनेडियन शहरी ने सूबा ओंटारियो में सड़क अबूर करने वाले एक पाकिस्तानी निजाद मुस्लिम खानदान को रौंद डाला था। इस हमले में मजकूरा मुस्लिम खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और एक 9 साल बच्चा शदीद जख्मी हो गया था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओंटारियो में पाकिस्तानी निजात मुसलमान ख़ानदान के कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े को मगरिब में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अलामत करार दिया। सूबाई पुलिस का कहना है कि हमला पहले से तयशुदा मनसूबे का हिस्सा था और मरने वालों को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया है। पुलिस ने 20 साल ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है, जिसका नाम नटनल विलमैन बताया जाता है। दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद कनाडा के मुसलमानों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है, और उन्होंने अपने हकूक से लापरवाही बरते जाने के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। कनाडा में नस्ल परस्ताना और इंतहा पसंदाना नज़रियात का फैलाव अक्सर व बेशतर नस्ली और मजहबी अकलियतों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात का सबब बन जाता है। ईरान के नामजद सदारती उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा टीवी मुबाहसा मंगल को मुनाक़िद हुआ। सदारती उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा टीवी मुबाहसा मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू हुआ और रात 8:30 बजे तक जारी रहा। دوسرے ٹی وی مباحثے میں ایران کے ساتوں نامزد امیدواروں نے ثقافتی، سماجی اور سیاسی معاملات کے بارے میں مختلف سوالوں کے جواب دیے اور اپنے اپنے پروگراموں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ صدارتی امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے طبقاتی فاصلوں کو غلط اقتصادی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عزم ظاہر کیا۔ صدارتی امیدوار مہر علی زادے نے کہا کہ ایرانی عوام کی استقامت نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی کو ناکام بنا دیا ہے۔ صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے کہا کہ وہ معیشت پر حکومت کی اجارہ داری کے مخالف ہیں۔ ایک اور نامزد صدارتی امیدوار قاضی زادہ ہاشمی نے ملک کے دفتری نظام کو تبدیل اور اس کی تنظیم نو کو ضروری قرار دیا۔ ایک اور صدارتی امیدوار محسن رضائی کا کہنا تھا کہ ملک کی اقتصادی مشکلات کی جڑیں بہت گہری ہیں، غربت اور افلاس کے خاتمے پر توجہ دیں گے۔ نامزد صدارتی امیدوار سعید جلیلی نے کہا کہ نمائشی اقدامات سے ملک کی کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی، حقیقی منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ ایک اور صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے کرپشن کو اہم ترین مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ کرپشن کے خلاف بھی بھرپور جنگ کریں گے۔ 3 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہنے والا یہ مباحثہ قومی نشریاتی ادارے کے مختلف ٹی وی اور ریڈیو چینلوں سے براہ راست نشر کیا گیا اور ایران کے عوام نے اس میں گہری دلچسپی لی۔ نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان تیسرا ٹی وی مباحثہ ہفتے کے دن 12 جون کو ہوگا۔ ایران کے صدارت انتخابات 18 جون کو کرائے جائیں گے، جس کے لیے 7 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے سعودی عرب میں گرفتار رہنماؤں اور دیگر فلسطینیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز ایجنسی اناتولیہ کے مطابق حماس کے رہنما رافت مرہ نے سعودی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محمد الخضری سمیت تمام فلسطینی رہنماؤں اور شہریوں کو رہا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں حماس کے رہنماؤں اور دیگر فلسطینی بھائیوں کی گرفتاری اور مسلسل حراست فلسطینی قوم، فلسطینی قاض اور فلسطین سعودی عرب تعلقات کی توہین ہیں۔ رافت مرہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب فلسطینی رہنماؤں اور شہریوں پر قائم مقدمات ختم اور انہیں اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دے، کیونکہ یہ لوگ بے گناہ ہیں اور انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے اس کے ایک رہنما محمد الخضری اور ان کے بیٹے سمیت حماس کے 60 کے قریب کارکنوں اور حامیوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ سال فروری میں سعودی جیل میں بند حماس کے رہنما الخضری کو طبی سہولتیں فراہم نہ کرنے کے سبب سعودی حکام پر نکتہ چینی کی تھی اور الخضری کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ لبنانی ٹی وی چینل المنار کے یوم تاسیس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کر مسجد الاقصی میں نماز ادا کریں گے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے پرعزم ہے اور امت مسلمہ کو ان کی بھرپور حمایت کرنا چاہیے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے واضح کیا کہ ہمیں ایک ایسے کینہ پرور، احمق اور بحران زدہ دشمن کا سامنا ہے جو اپنے اندرونی بحرانوں سے نجات پانے کے لیے آگے آگے بھاگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ہر احمقانہ آپشن استعمال کیا ہے اور اس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یمن پر سعودی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ یمنیوں کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی جارحیت ناکام ہو چکی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینیوں کے عوامی گروہوں نے مسجد الاقصی پر غاصب صہیونیوں کے ممکنہ حملے اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کی غرض سے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے محکمہ پولیس کی جانب سے صہیونیوں کو پرچم ریلی نکالنے پر منع کیے جانے کے باوجود انتہا پسند صہیونیوں نے کہا کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے اطراف میں پرچم ریلی نکالیں گے۔ انتہا پسند صہیونیوں کے اسی اعلان کے بعد فلسطینیوں اور فلسطینی گروہوں نے باب العمود اور مسجد الاقصی کے اطراف میں غاصب سہونیوں کے ہر طرح کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ مسجد الاقصیٰ کے متولی عمر الکسوانی نے غاصب سہونی انتہا پسندوں کے ممکنہ جارحانہ اقدام پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتہا پسند سہونیوں پر بالکل بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور فلسطینیوں کو مکمل طور پر چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر ریلوے نے حالیہ ریل حادثے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور محکمہ جاتی غفلت کو حادثے کی وجہ قرار دیا ہے۔ مقامی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جس ٹریک پر حادثہ پیش آیا ہے اس پر مسافروں کا تحفظ داؤ پر ہے۔ اخبار کے مطابق ریل حادثے پر استعفیٰ دینے کے سوال پر وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ میں ریل حادثے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میرے ماتحت کام کرنے والے سینئر افسران بھی اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، تاہم انہوں نے استعفیٰ دینے یا نہ دینے کی کوئی بات نہیں کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے پاکستان میں پیش آنے والے ریل حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے ایک ٹویٹ میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے لکھا ہے کہ انہیں صوبہ سندھ میں پیش آنے والے ریل حادثے میں 60 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت، عوام اور مرنے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرنے والوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ اور زخمیوں کے لیے شفائے عاجل عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسجد الاقصیٰ کے خلاف صہیونیوں کی سازش اور قبلہ اول کی حفاظت کا فلسطینیوں کا عزم۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان سے جناب صفدر رضا صاحب، جو کہ اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں، اور اسی طرح تہران میں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب احمد عباس صاحب۔ آغاز کرتے ہیں احمد عباس صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
احمد صاحب، کئی دنوں سے صہیونیوں کی طرف سے یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم فلیگ ریلی یا پرچم ریلی نکالیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہر سال نکالتے تھے، اور انتہائی اشتعال انگیز یہ ریلی ہوا کرتی تھی، مسجد الاقصیٰ کی بحرمتی ہوتی تھی، بیت المقدس میں جو فلسطینی آباد ہیں، جن کے آبائی وطن ہیں، جو جن کا آبائی شہر ہے، ان کو باہر نکالنے کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اس طرح کے اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے تھے۔ لیکن اس بار گو مگو کی صورت ہے، اور حتیٰ یہ کہ کل رات یہ اطلاع آئی ہے کہ صہیونی حکومت کی پولیس نے اور صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے اور کئی حلقوں نے اس ریلی کو منسوخ کرنے کی بات کی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس بار صہیونیوں میں اس طرح کا خوف و ہراس پایا جا رہا ہے اور انہوں نے ریلی منسوخ کر دی، جبکہ یہی صہیونی حکام تھے جو گزشتہ برسوں میں اس اشتعال انگیز اقدامات پر ہمیشہ تاکید کرتے رہے؟
جی دیکھیے، یہ جو خطاب تھا سید حسن نصر اللہ کا بہت پرانا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، یہ حقیقت بار بار سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا، بیت المقدس میں یہ ریلی ہر سال نکلا کرتی تھی، اور اس سال البتہ میں نے جو ذرائع ابلاغ دیکھے ہیں عرب میڈیا، اس میں یہ آ رہا ہے کہ فلیگ مارچ کینسل ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یحییٰ سنوار نے حماس کی طرف سے، اسی طرح سے باقی فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا تھا کہ نتیجے کے ذمہ دار پھر صہیونی ہوں گے اگر انہوں نے اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رکھا. تو خبریں جو ہیں, بلکہ اس پہ کچھ مقالے بھی اب تو آ گئے ہیں کہ اسرائیل نے, اسرائیلی پولیس نے باقاعدہ زور دے کے اس کو کینسل کروایا, فلیگ مارچ نہیں ہوگا.
لیکن اطلاعات یہ بھی آ رہے ہیں صاحب کہ نتنیاہو جو تقریباً اب وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا چاہتے ہیں, انہوں نے پوری رات اس سلسلے میں میٹنگ کی اور ان کی کوشش یہ کہ جیسے بھی ہو یہ ریلی ہو, اور کچھ انتہا پسند, انتہائی دائیں بازو کی جو انتہا پسند صہیونی گروہ ہیں, انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم جمعرات کو یہ ریلی نکالیں گے. تو کیا یہ صرف بیان ہے یا اس کے پیچھے نتنیاہو کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے, نتنیاہو جو آنے والے 7 دن ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے خلفشار بڑھ جائے اور جو اسرائیل کے اندر جو حکومت بن رہی ہے وہ حکومت سازی کا عمل کسی مشکل میں پڑ جائے, کیونکہ حکومت سازی ہو جانے کی صورت میں نتنیاہو اقتدار سے بے دخل ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی باہر جائیں گے, بلکہ جیل میں جانے کے ان کے پورے امکانات ہیں. تو ان کی اپنی کوشش پوری ہے, لیکن سوال یہی ہے کہ نتنیاہو کے پاس کیا اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حالات کو موڑ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا, چونکہ نتنیاہو نے اب تک بہت زیادہ کوشش کی اور پچھلے وہ 2 سال سے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے حکومت بنا لے جائیں اور نہیں بنا پا رہے ہیں. اب یہ آخری میرے خیال سے بجھنے سے پہلے جو شمع میں ایک شعلہ نکلتا ہے اس طرح وہ کچھ اپنا کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کامیابی ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, یہ تو ان کا داخلی مسئلہ ہے اسرائیل میں, یہ نتنیاہو جو کرنا چاہ رہے ہیں. بیرونی سطح پر یعنی فلسطین کی سطح پر اگر دیکھیں تو غزہ کی جنگ کو اگر آپ دیکھیے تو غزہ کی جنگ میں اسرائیل کا ایک بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو پایا. اسرائیل کو وہ داؤں الٹا پڑ گیا جو وہ چل رہے تھے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے, جو بیت المقدس کے مکینوں کے سلسلے میں جو پالیسی اختیار کی, جس طرح ان کو ڈرانے کی کوشش کی, جس طرح سے ان پر دباؤ ڈالا گیا, نتیجہ یہ ہوا کہ پوری فلسطینی قوم متحد ہو گئی. اور یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی کہ فلسطینی قوم کے ساتھ عالم اسلام پورا کا پورا فلسطینیوں کے فیور میں کھل کے کھڑا ہوا نظر آیا, بلکہ عالمی برادری کی سطح پر یہ دیکھنے میں آیا کہ اسرائیل بری طرح سے شکست کھا گیا. اگر سفارت,
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اسلام آباد پاکستان سے اسٹریٹجک امور کے ماہر صفدر رضا صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
صفدر صاحب, کیا وجہ ہے کہ اس بار صہیونی حکومت جس کی پشت پناہی میں, جس کی سرپرستی میں یہ فلیگ ریلی یا پرچم ریلی ہر سال نکالی جاتی تھی 7 جون کو, اس بار وہ پیچھے ہٹ گئی, جبکہ حماس نے کہا ہے کہ یہ فلسطینی عوام اور فلسطین کے استقامتی محاذ کی ایک اور بڑی کامیابی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ پچھلے 70 سال تک اسرائیل کے عروج کے دن تھے اور دنیا کی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کرتی تھیں اور مسلمانوں کی اور مسلمان حکمرانوں کی عدم دلچسپی اتنی سامنے نہیں آئی تھی جتنی اب واشگاف ہو گئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اتحاد میں اور دنیا کی اس بیداری میں کہ جو ہیومن رائٹس پر اور اسرائیل کے اصل چہرہ جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ سامنے لوگوں کے آیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ اسرائیل ایک معتوق اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنے والا اور اقلیتوں کو دبانے والا اور ایک اپارٹائٹ اور ایک نسل پرست اور نسل پرست متعصبانہ ملک کی حیثیت سے متعارف ہوا ہے ویسٹ میں. اور نہ صرف یہ کہ تازہ ترین جو واقعات ہوئے ہیں بالخصوص جو پچھلے 1 مہینہ یا 40 دن میں رونما ہوئے اور وہ کس انداز میں انہوں نے جو ہے وہ مقبوضہ فلسطین کے بعض محلوں میں فلسطینیوں کو زمینوں سے محروم اور مکانوں سے نکالنے کی کوشش کی اور کوٹ بھی ان کے ساتھ تھا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ پورا عالم اسلام اکٹھا ہو گیا. پورے عالم اسلام کا کوئی ایسا شہر اور قریہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف مسلمانوں نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ نہ کیا ہو اور مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگے ہوں. پورا ویسٹ, پورا یورپ, حتیٰ کہ امریکہ, لیٹن امریکہ, افریقہ, ایشیا, سب لوگوں نے متفق علیحد اسرائیل کی مخالفت کی، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر بھی لوگوں نے کہا کہ بنجامین نتنیاہو اپنی حکومت کے برقراری کے لیے اسرائیل کی سیکورٹی سے کھیل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے دن گنے جا چکے ہیں اور اسرائیل جو ہے از آن دا ڈکلائن، اور یہ جو سکوت کے ساری علامات اسرائیل پر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی سوسائٹی میں اور اس کی حکومت میں اب اتنی سکت نہیں رہی کہ وہ ایک مارچ جو کہ وہ ہر سال پرچم مارچ منعقد کرتے تھے عالمی دباؤ اور بالخصوص حماس کی دھمکی کیا، جو وہ ایسے ڈھیر ہوئے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لاشیں اٹھائیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک اور حزیمت کا سامنا کریں، اس لیے ان کو پسپائی. یہ صرف سیاسی محاذ پر پسپائی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے عسکری محاذ پر بھی اسرائیل جیسی بڑی طاقت جس کو بنا کے پیش کیا جاتا تھا اس کی پسپائی ہوئی.
صدر اعظم صاحب، آپ سے ذرا دیر پہلے خود بیت المقدس میں جو عوامی گروپس ہیں فلسطینیوں کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم صہیونیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، اور تیار ہیں. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ کی گہری نظر ہے کہ اس طرح کے حساس مواقع پر استقامتی گروہوں، مزاحمتی گروہوں کی طرف سے بیانات آتے تھے، ظاہر ان کی طرف سے تو بیانات اب بھی آ رہے ہیں، لیکن خود بیت المقدس میں موجود عوامی گروہوں کی طرف سے یہ بیان جو سامنے آ رہا ہے، اس قسم کے جو بیانات اور عزم کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کس جانب یہ پیغام جا رہا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1969 جب مسجد اقصیٰ کو یہودی انتہا پسندوں نے آگ لگائی تھی اور جس کے رد عمل میں اسلامک آرگنائزیشن او آئی سی بنی تھی، اس وقت جو ہے عرب اسٹریٹس نے بیت المقدس میں شاید اتنی مزاحمت نہیں کی تھی جتنی عرب اور اسلامی حکومتوں نے اسرائیل کے باہر مزاحمت کی تھی، لیکن اس وقت جو خود فلسطین کے نہتے عوام نے رمضان المبارک کی راتوں میں اسرائیل وہاں مسجد اقصیٰ میں دھرنا دے کے قیام کر کے اپنی عبادتوں کو جاری کر کے اپنے اتحاد کے ذریعے اور نہتے عوام میں دنیا کے اسلحے سے لیس فوجیوں کو شکست دی ہے، یہ بہت بڑی شکست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حماس کی بھی بڑی شکست ہے، کیونکہ وہ پابرہنا اور وہ خالی ہاتھ لوگ اصلوں کے سامنے ڈٹ گئے.
7 جون 1967 صدرعظم صاحب، 7 جون 1967 کے بعد آپ دیکھیں کہ آج 8 جون ہے اور تقریباً 54 سال کے بعد کیا اب فلسطینی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ قبلہ اول اور مسجد الاقصیٰ کی پاسداری صرف ہم اور ہم کر سکتے ہیں مسلم حکمرانوں سے، خاص طور پر رجت پسند جو شیوخ نشین حکومتیں، عامر حکومتیں، ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اب تو عرب اسٹریٹس دیکھیے، تہران میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، دلی میں، ڈھاکہ میں، جکارتا میں، اور افغانستان میں، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، اور لبنان میں، اور جہاں عراق میں اگر مظاہرے ہوتے ہیں، اور عرب سرکیٹ، اور یو اے ای، اور ریاض، اور جدہ، اور عمان، اور عمان میں ہوئے ہیں، لیکن اگر مصر والے مسلمان خاموش رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجت پسندوں کا ابھی تک ان پر دبدبہ باقی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں جو نگاہ رکھنی ہے وہ مغربی کنارے پر جو الفتح کی کٹپتلی حکومت ہے محمود عباس کی، اس کے اندر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پر نوجوان بیدار ہوئے ہیں اور انہوں نے حماس کے ساتھ آواز ملائی ہے، اور وہاں جو بے قراری ہوئی ہے اسرائیل اور الفتح اس سے زیادہ پریشان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل کی سٹیٹ کی اور بنجامین نتنیاہو کی ذاتی حزیمت ہوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ دینے والے یو اے ای اور سعودی عرب اور بحرین اور اس طرح کے حکمران بھی جو ہے ان کا غرور خاک میں ملا ہے اور ان کو شکست ہوئی ہے. اسرائیل سے زیادہ شکست ان رجت پسند مسلمانوں کو ہی ہے جو مسلمانوں کی گردن پر سوار ہے.
دونوں مہمانوں کی گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور یقینی طور پر اب طاقت کا توازن پوری طریقے سے تبدیل ہو چکا ہے، اور اب سرزمین فلسطین، بیت المقدس اور قبلہ اول کی تقدیر کا فیصلہ خود فلسطینی کریں گے. اب اسرائیلیوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ مسجد الاقصیٰ یا ان میں دم نہیں، یوں کہا جائے کہ مسلمانوں کی قبلہ اول کے بارے میں کوئی بری نظر اٹھا کر دیکھیں, اور یہ انتباہات جو فلسطینیوں کی جانب سے آ رہے ہیں یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے, اور ایک اور فتح کی جانب فلسطینی قوم اور محض گامزن ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا, نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن عابد سے کہا جائے گا کہ تم ایک اچھے انسان تھے اور دنیا میں تمہاری کوشش یہی تھی کہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو اور اپنی زندگی کے سفر میں مختصر سے مال و ثروت پر اکتفا کیا، لہذا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جو لوگ اپنی اور دوسروں کی شرافت کی حفاظت کے پابند نہیں ہوتے، وہ کسی بھی اخلاقی آئین کے پابند بھی نہیں ہوتے، بلکہ ان کا اخلاقی آئین کی پابندی قبول کرنے نہ امر محال ہے۔ اور جن لوگوں نے حیات کو اپنی شہوتوں کا میدان قرار دے دیا ہے اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے رہتے ہیں، بدبختی و بدنصیبی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ذوف اخلاق ذوف ایمان ہی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ذوف اخلاق مکمل طریقے سے ذوف عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر انسان قوت ایمان نہ رکھتا ہو تو پھر کوئی بھی چیز نہ اس کو کسب فضیلت پر آمادہ کر سکتی ہے اور نہ وہ اخلاقی پابندیوں میں اپنے کو جکڑ سکتا ہے۔ لوگوں کو ضلالت و گمراہی اور اخلاقی مفاسد سے نکالنے کے لیے اپنے اپنے سلیقہ و استعداد کے مطابق الگ الگ رائے ہوتی ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اصلاح کی فکر خود لوگوں کے اندر پیدا ہوں اور اس کے لیے نیک جذبات کو بیدار کرنا فطرت کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ اس لیے کہ صفات رذیلہ کے برے انجام کو سوچ اور ارادے کو مضبوط بنا کر ہم اخلاقی رذائل پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے نفسوں پر پڑے تاریکیوں کے پردوں کو ہٹا کر اس کی جگہ نورانی بلند صفات کو دے سکتے ہیں۔ کیونکہ وجود بشر میں استعداد کمالات کی بدرفشانی کی جا چکی ہے اور کشور جسم کو تمام دفاعی وسائل سے لیس کیا جا چکا ہے، اس لیے پہلے اس گمراہی و ضلالت کے منشا کو تلاش کیا جائے، اس کے بعد ناقابل تزلزل ارادے سے اس کو لوح دل سے محو اور معدوم کیا جائے اور اپنی غیر متناہی خواہشات کے سامنے مضبوط بند باندھ دیا جائے۔ چونکہ انسان کے اعمال اس کی واقعیت و شرف کے مظاہر ہوا کرتے ہیں، اس لیے اگر انسان حصول سعادت کرنا چاہتا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ اپنے اعمال کا تزکیہ کرے اور خدا کو اپنے اعمال کا نگراں تسلیم کرے اور آخرت کی جزا و سزا سے خائف ہو، کتاب الہی پر عقیدہ رکھے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کا حساب کرنے والی ہے۔ جی ہاں، جس قدر معاشرہ بقائے حیات کے لیے زندگی کے ابتدائی ساز و سامان کا محتاج ہے، اسی قد معاشرہ روحانی روابط کی برقراری کا بھی محتاج ہے۔ اگر لوگ اپنے اجتماعی فرائض پر عمل پیرا ہو جائیں تو اپنے تکامل کے لیے معنویات سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ برے افکار کی جگہ اچھے افکار کو اپنے اندر تقویت بخشیں، تاکہ ہماری روح تاریکیوں کی قید و بند سے آزاد ہو سکے اور اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھ کر جاویدہ مقصد سعادت کی طرف پہلا قدم اٹھا سکیں۔ اسی طرح ہمارا فریضہ ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے اخلاقی مفاسد کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں میں ایک روحانی انقلاب پیدا کریں اور اپنے ہم نو افراد کے حقوق کے احترام کی روح کو زندہ کر کے اصول انسانیت اور معنوی بنیادوں کو استوار کریں کہ جن اخلاقی بنیادوں پر معاشرے کی بقا منحصر ہوتی ہے، ان کے استحکام کے لیے اساسی قدم اٹھائیں۔ اگر لوگوں کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا ہو جائے تو یقینی طور پر حقائق قبول کرنے کی صلاحیت بھی لوگوں میں قوی ہو جائے گی اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اجتماعی و اخلاقی اصولوں کی مکمل طور سے پاسداری ہو سکے گی۔ مذہبی رہنماؤں نے جس طرح شرک و بے دینی کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح اندرونی صفات کے اصلاح کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اگر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کیا کرتے ہیں وہ سب بغیر مطالعہ، بغیر غور و فکر اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قوت فیصلہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی صحیح اور اطمینان بخش تشخیص سے پہلے اپنا حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ان کی گفتگو میں شخصی غرض بھی نمایاں ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا وہ عیب ہے جس کی وجہ سے رشتہ الفت و محبت ٹوٹ جاتا ہے، اتحاد قلبی ختم ہو جاتا، ایک دوسرے پر اعتماد کا سلسلہ نابود ہو جاتا ہے، اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید زیغم عباس آبدی صاحب گلشن اقبال کراچی پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ہمارا بہت ہی پرانا رشتہ ہے، ہم اپنے والد کے زمانے سے ریڈیو تہران سن رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ دین کے حوالے سے معلومات ہیں وہ سب ریڈیو تہران سے حاصل شدہ ہیں۔ یادوں کے جھروکے سن کر تقریباً جنرل نالج میں میری بہت اضافہ ہوتا ہے۔ خدا اراکین ریڈیو تہران کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، سید زیغم عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، قوم بنی اسرائیل سے کہہ دو وہ اپنے درمیان سے بہترین شخص کا انتخاب کریں۔ بنی اسرائیل نے ہزار افراد کا انتخاب کیا۔ وحی آئی کہ ہزار میں سے 100 افراد کو منتخب کریں۔ اس کے بعد 100 افراد کا انتخاب کیا گیا۔ پھر وحی آئی کہ 100 میں سے 10 افراد کا انتخاب کریں۔ بنی اسرائیل نے 10 افراد کو منتخب کیا۔ پھر وحی آئی کہ 10 افراد میں سے 1 شخص کا انتخاب کریں۔ اس 1 شخص کا بھی انتخاب کر لیا گیا۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اسے ایک منتخب شخص سے کہو کہ وہ سب سے بدتر شخص کو ڈھونڈے اور لے آئے۔ اس آدمی نے 4 دن کا وقت مانگا۔ اس دوران وہ بہت سی جگہوں پر گیا اور ادھر ادھر بدترین شخص کو ڈھونڈتا رہا۔ 4th دن اس نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو نہایت ہی فتنہ پرور انسان تھا۔ اس منتخب آدمی نے اس بدترین شخص کو موسیٰ کے پاس لانا چاہا، لیکن پھر سوچنے لگا کہ میں اسے سب سے بدتر آدمی سمجھتا ہوں، کسے معلوم کہ یہی شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ اگر کسی شخص کی برائی یا اس کے برے ہونے کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں تو سب سے پہلے وہ شخص میں خود ہی ہوں۔ مجھے اپنی برائیوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات کہی اور پھر جناب موسیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، میں نے بہت تلاش کیا لیکن اپنے سے بدتر کسی کو نہیں پایا۔ خداوند عالم سے کہہ دیجئے کہ بدترین آدمی میں خود ہوں۔ وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، اس بندے سے کہہ دو وہ میرے محبوب بندوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ بھی اس کی عبادت اور اطاعت نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برا سمجھا اس لیے وہ میرا اچھا پسندیدہ بندہ ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کریں گے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ. اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے, اور پہلے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 19 خرداد, 28 شوال اور 9 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. نو جون سن 68 عیسوی کو روم کے بے رحم اور خونخوار بادشاہ نیرو نے 14 سال تک حکومت کرنے کے بعد 31 برس کی عمر میں خودکشی کر لی. نیرو ظلم و صفاقی اور بے حسی میں شہرت رکھتا تھا. نیرو نے اپنی ماں, 2 بیویوں اور اپنے محسن کلاڈیس کے بیٹے کو قتل کرایا. 19 جولائی 64 عیسوی کو روم آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا. یہ خوفناک آگ 5 دن تک بھڑکتی رہی. 14 اضلاع میں سے 4 جل کر خاکستر ہو گئے اور 7 بری طرح متاثر ہوئے. ایک روایت کے مطابق جب آگ روم کے در و دیوار کو جلا کر راگ کر رہی تھی, اسی وقت نیرو ایک ٹیلے پر بیٹھا اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ اس کے حکم سے ہی لگائی گئی تھی. تاہم بعض مورخین نیرو کو اس واقعے سے مبرہ قرار دیتے ہیں, کیونکہ ان کے بقول اس وقت نیرو کی عمر صرف 9 سال کی تھی. اٹھائیس شوال سن 473 ہجری قمری کو ایران کے عظیم شاعر و عارف ابو المجد مجدود بن آدم المعروف سنائی غزنوی غزنی میں پیدا ہوئے. انہوں نے نوجوانی کے دوران کچھ مدت تک بادشاہوں کی مدح میں شعر کہے, لیکن بہت جلد ہی اس سے کنارہ کشی اختیار کی اور عرفان اور تصوف کا راستہ اختیار کر لیا. نیز آزاد منش اور خدمت خلق کی زندگی اپنا لی. پھر اپنے اشعار میں ظالم حکمرانوں کو ہدف تنقید بنانا شروع کیا. سنائی کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو فارسی ادب میں تبدیلیوں کا باعث ہوئے. نو جون سن 1774 عیسوی کو آسٹریا کے معروف مستشرق جوزف وان ہیمر پیدا ہوئے. عربی, فارسی اور ترکی زبانیں سیکھنے کے بعد ان کو حکومت آسٹریا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ میں آسٹریلیائی سفیر بنا کر بھیجا. جوزف وان ہیمر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران, شام, لبنان اور مصر کی ثقافت سے آشنائی حاصل کی اور اسلامی معارف کے بارے میں بھی جانا. یورپ کو مشرقی تہذیب و ثقافت سے روشناس کرانے کی کوشش کی وجہ سے ان کو کئی ایوارڈ دیے گئے. ان کی بعض تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف رجحان رکھتے تھے, اور ان کے سنگ قبر پر بھی قرآنی آیات لکھی گئی تھیں. یہ سنگ قبر انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے لیے تیار کرایا تھا. جوزف وان ہیمر کا سن 1856 عیسوی میں انتقال ہوا. 19 خرداد سن 1347 ہجری شمسی کو عظیم عارف اور عالم دین آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی نے وفات پائی۔ وہ 1285 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ سید محمد حسن 19 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی علامہ محمد حسین طباطبائی کے ساتھ نجف اشرف تشریف لے گئے اور اس شہر کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی۔ دینی علوم کے حصول کے بعد وہ اپنے وطن تبریز واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ سید محمد حسن ان دانشوروں میں شامل تھے جنہوں نے چراغ ہدایت و فضیلت روشن کیا اور اپنی علمی و ثقافتی کوششوں سے اپنے دور کے معاشرے کو نور ایمان سے منور کیا۔ نو جون سن 2011 عیسوی کو ہندوستان کے ایک معروف ترین مسلمان مصور یا پینٹر مقبول فدا حسین کا انتقال ہوا۔ وہ 17 ستمبر سن 1915 عیسوی کو مہاراشٹر کے شہر پنڈھرپور میں پیدا ہوئے۔ ان کو ایم ایف حسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ہندوستان کے پیکاسو کے نام سے بھی شہرت ملی۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ مصور ایم ایف حسین نے ہندوستان کی معاصر مصوری پر اور اس کو دنیا میں متعارف کرانے میں گہرے اثرات مرتب کیے۔ حکومت ہندوستان نے ایم ایف حسین کو سن 1966 عیسوی میں پدم شری، 1973 عیسوی میں پدم بھوشن اور 1991 میں پدم وبھوشن ایوارڈ سے نوازا۔ پدم شری ہندوستان کا چوتھا جبکہ پدم وبھوشن ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا شہری ایوارڈ ہے۔ ہندو دیویوں کی پینٹنگ بنانے کی وجہ سے مقبول فدا حسین کو شدت پسند ہندوؤں کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں، جس کے بعد وہ 2006 میں ہندوستان چھوڑ کر قطر میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ بعد میں حکومت قطر نے ایم ایف حسین کو قطری شہریت دے دی تھی۔ ایم ایف حسین کا انتقال لندن میں ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے 1 ارب روپے میں مصوری کے 100 نسخے بنانے کا ایک معاہدہ کیا تھا، جسے تاریخ ہندوستان میں آرٹ کا سب سے بڑا معاہدہ مانا جاتا ہے۔ سمین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.